نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح بخاری کا اگلا سیشن شروع کریں گے پیج نمبر 170 سے باب نمبر 42 42 الوضو من غیر حدث حدث کے بغیر وضو کرنا یعنی ابھی آپ ناپاک نہیں ہوئے تھے پھر بھی دوبارہ آپ نے وضو کر لیا اور حدیث نمبر ہے 163 163. آئیے دیکھتے ہیں. وعنہ رضی اللہ عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا عند کل صلاۃ قال وکان یجزی احدنا الوضوء ما لم یحدث. بہت ہی خوبصورت روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے. پھر حضرت انس نے فرمایا کہ ہمیں تو ایک ہی وضو کافی ہوتا ہے جب تک حدث نہ ہو. اب آپ دیکھیے یہاں کیا پتہ چلا کہ وضو پر وضو کرنا, جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا وضو پر وضو کرنا, وہ بات ہے اصل میں کہ ابھی وضو ٹوٹا نہیں تھا تو کیا دوبارہ کر سکتے ہیں؟ آف کورس کر سکتے ہیں, بہت خوشی کی بات ہے, کریں گے تو فائدہ ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا کہ وضو ٹوٹے گا تو پھر دوبارہ کریں گے نا اگلی نماز کے لیے. لیکن اگر آپ کا وضو تھا اور آپ نے نماز پڑھی پھر اس کے بعد تھوڑی دیر وضو تھا پھر ٹوٹ گیا تو دوبارہ کر لیں. نہیں ٹوٹا, نماز کا وقت آ گیا, آپ کہتے چلو فریش وضو کر لو تو کوئی حرج نہیں. دونوں طرح سے درست ہے کہ وضو ٹوٹ جائے تو بھی دوبارہ کرنا یا وضو نہ ٹوٹے پھر بھی دوبارہ کرنا, لیکن تازہ وضو کرنا فائدہ ہے. اور آپ کہتے کہ فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوں نمازیں ایک ہی وضو سے پڑھی تھی اور سفر تھا, پانی کی کمی تھی, ٹھیک ہے, اور لمبے دن ہوتے ہیں, وہاں کے دن کوئی چھوٹے بھی نہیں ہوتے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پیٹ خالی ہو تو پانچ نمازیں ایک وضو سے پڑھی جا سکتی ہیں. پھر اگلا باب دیکھتے ہیں, باب من القبائر اللہ یستطیر من بولیہ. من القبائر کبیرہ گناہوں میں سے ہے یہ بات, ان یہ کہ لا نہیں یستطیر اختیار کرنا من بولیہ اپنے ہی پیشاب سے, یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی احتیاط نہ کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. کبھی سوچتے ہیں اس کو؟ کبیرہ گناہ کا لفظ تو بہت بڑا لگتا ہے نا, لیکن انسان کو اس چیز کی فکر کرنی چاہیے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائط. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ میں سے گزرے. حائط کہتے ہیں عربی میں باغ کو, ٹھیک ہے, بحائط من حیطان المدینہ, ٹھیک ہے, او مکہ تھا یا مکہ میں سے, یعنی مکہ یا مدینہ کے کسی باغ میں سے آپ گزرے. فسمع صوت انسانین یعذبان فی قبورہما فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذبان, ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے, وما یعذبان فی کبیر, اور کوئی بہت بڑی بات پر نہیں دیا جا رہا, یعنی کوئی بہت بڑا گناہ ظاہر نہیں دکھتا جس پر عذاب ہو رہا ہے. ثم قال, پھر آپ نے فرمایا بلا, ہاں, کیا, کان احدہما, تھا ان دونوں میں سے ایک, لا نہیں یستطیر بچتا احتیاط کرتا, سر سے ہے نا اصل میں یستطیر, تو وہ سین را رہا تھا تو تا بیچ میں مل گئی, یعنی وہ بچتا نہیں تھا, من بول ہی یورینیٹ کرتا تھا تو چھینٹے کدھر پڑتے ہیں اس سے احتیاط نہیں کرتا تھا. وکان الاخر, اور دوسرا کون تھا, یمشی چلتا تھا, بن نمیمتی چغل خوری کے ساتھ. قرآن پاک میں بھی یہ لفظ آتا ہے, نمیمہ کہتے ہیں چغل خوری کو. غیبت کیا ہوتی ہے؟ خالی غیبت ہے. چغل خوری کیا ہے؟ غیبت میں زبان کا چسکا ہے, بس آپ کر رہے ہیں ایسے ہی ڈسکس کر رہے ہیں لوگوں کو, آپ کہتے ہیں تم ڈسکس کرتے ہیں, تو وہ غیبت ہی ہوتی ہے. چغل خوری کیا ہوتی ہے؟ کہ گھر بھی ٹوٹے, اگلے کو نقصان بھی ہو جس کی میں برائی کر رہا ہوں, تو چلتا پھرتا. اور یمشی بن نمیمہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کی تو عادت ہے چلتے پھرتے چگلیاں کرنے کی, ایک کے گھر سے اٹھے ادھر کی باتیں سنی پھر دوسرے کے گئے پھر لڑائیاں ڈلوائیں, تو یہ چیز اسلام کو بالکل پسند نہیں ہے. ثم دعا بجریدتن رطبتن, پھر آپ نے منگوائی ایک رطب یعنی گیلی یا مطلب بہت فریش قسم کی شاخ, جو کھجور کی درخت کی ٹہنی تھی اس کو منگوایا. فکسرہا, پھر آپ نے اس کو ٹکڑے کیے, کس رتینی, دو ٹکڑوں میں, یعنی پھر آپ نے اس کو دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا. فودا علی کل قبر منہما کس رتن, فودا, پھر آپ نے رکھا علی کل ہر قبر پہ منہما ان دونوں میں سے کس رتن ایک ٹکڑا. فقیل لہو, پھر آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول, لما فعلت ہذا, آپ نے یہ کیوں کیا؟ قال, فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا, کہا کہ امید ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو ہلکا کر دے جب تک کہ یہ خشک نہ ہو جائیں. یہ جو لفظ ہے نا ییبسا, یبس کہتے ہیں عربی میں خشک ہو. سورت الانعام میں آتا ہے رتب ولا یابس, یہ وہی لفظ ہے کہ اللہ کی نظروں سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی, اور اسی میں آتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں بہت ساری باتیں ہیں, اور اس میں بہت سارے لوگوں کو شبہ بھی لگ گئے. کئی لوگوں نے اپنے بزرگوں کو بہت سارے اختیارات دے دیے صرف اس ایک حدیث کو سن کر. تو پہلی بات دیکھیے, سب سے پہلی بات پتہ چلتی ہے کہ قبر کے اندر, زمین کے اندر عذاب ہوتا ہے. یعنی ہم جب کسی مردے کو دفن کرتے ہیں, اس کی روح کدھر ہے, جنت میں ہے کہ جہنم میں, ہمیں نہیں پتا. لیکن جس جگہ اس کو دفن کیا جاتا ہے, عذاب کا اثر وہاں موجود ہوتا ہے. ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ کا خچر جو تھا نا, وہ بدکنے لگا. اور روایت میں آتا ہے کہ قبروں میں لوگوں کو جو عذاب ہوتا ہے, وہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق کو پتہ چلتا ہے. اس لیے کبھی کسی جگہ جا کر جانور شور کرے, اڑی کرے, تو ہو سکتا ہے کہ وہاں خرابی ہو گئی. آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ جانور جب آپ کا بدکنے لگا, تو آپ نے فرمایا کہ یہاں کچھ پرانی قبریں ہیں جن کو اب اس وقت عذاب ہو رہا ہے. سوچ کے کچھ ہوتا ہے دل کو؟ آج بہت سارے لوگوں نے عذاب قبر کو بھی ایسے ہی سوچا ہوا کہ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوگی. حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے سامنے قبر کا ذکر ہوتا تھا, تو رو رو کے ان کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی تھی. تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ موت کے ذکر پہ نہیں روتے, جہنم کے ذکر پہ نہیں روتے, میدان حشر کی بات پہ نہیں روتے, قبر کے ذکر پہ کیوں روتے ہیں؟ تو کہتے تھے کہ یہ آخرت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے. اگر کوئی ادھر سے بچ گیا تو آگے بچ جائے گا, اور یہاں پکڑا گیا تو آگے پکڑے گا. مین گیٹ ہے نا. ہم اس قبر کو پتہ نہیں کیوں نہیں سوچتے, اور بہت کم سوچ لیتے. ہم کہتے ہیں دیکھیں گے جو ہوگا. پھر دوسری بات کیا پتہ چلی, کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے ذریعے سے بتایا. آپ کو ہر قبر کا حال نہیں بتاتا تھا, ورنہ یہ واقعہ تو آپ ہر دفعہ جب بھی قبر کے پاس سے گزرتے تو بتاتے ہیں بندر یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو یہاں سے کچھ لوگوں کو جو غلطی لگ گئی کہ دیکھو اللہ کے نبی کو قبر والوں کے حالات بھی پتہ ہے. نہیں پتہ بھائی, اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ میرے سوا غیب کوئی نہیں جانتا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا تھا اللہ کے نبی کو, اور ہمارے سکھانے کے لیے تھا کہ ہمیں شرح صدر ہو جائے. پھر دوسری بات اس میں ایک اور کیا ہے, پیشاب سے نہ بچنا. اب آپ دیکھیے کہ اس چیز کو تھوڑا سا لے کے دیکھیں, فی زمانہ اس چیز کو دیکھیں. پہلے دور کے ٹوائلٹ اور طرح کے ہوتے تھے, اور اس میں فارغ ہونے کا سٹائل اور تھا. لوگ کچی مٹی پہ باہر بیٹھ کے کرتے تھے, تو چھینٹے اڑنے کا ڈر تھا. پیچھے بات ہوئی کہ اللہ کے نبی ایک برچھی لے جاتے تھے, اور مٹی کو نرم کر کے یا تھوڑا سا ڈگ کر کے گہرائی کر لیتے تاکہ چھینٹے نہ اٹھے. یہ بھی ٹھیک آتا ہے. لیکن اب آج کے دور میں ہم اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں. جو ٹوائلٹس ہمارے پاس عمومی طور پہ ہوتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر جب بیٹھنے کا سٹائل ٹھیک نہ ہو تو چھینٹے واپس پڑتے ہیں, اس کا احتیاط کرنی چاہیے. پھر اب تو موسٹلی لوگ کموڈ ہی استعمال کرتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ شیطان نے کس طرح سے آہستہ آہستہ بہت ساری اسلامی چیزوں, اور جو ہماری اپنی باڈی کے لیے بہت اچھی تھی, اس کو نکال دیا. آج سے 20-25 سال پہلے موسٹلی لوگ بیٹھ کے استعمال کرنے والی ٹوائلٹ یوز کرتے تھے, اور کبھی کسی کی مجبوری میں اگر کوئی ہوتا تھا تو پھر کرسی ہوتی تھی, اور آہستہ آہستہ کموڈ کیا ہوتا تھا گھر میں, ان لوگوں کے لیے کہ جو جھک نہیں سکتے, بڑے بوڑھوں کے لیے ہوتا تھا, گھٹنوں کی دردیں. آپ دیکھیے کہ اس سسٹم میں کتنے فائدے تھے. نمبر ایک دیکھیے کہ آپ آج بھی سمجھ رہے ہیں نا, پاؤں پہ بیٹھنا, جیسے آپ کوئی پاؤں دو اینٹے رکھ کے بیٹھ جائے یا پاؤں پہ اٹھے. نمبر ایک سب سے بڑا جو فائدہ تھا کہ اس صورت میں انسان زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا, تو باتھ روم سے 4 منٹ میں فارغ ہو کے باہر آ گئے. آپ تو آپ ایسے جیسے ڈائننگ ٹیبل کی چیئر پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ویسے آپ ٹوائلٹ پہ بیٹھتے ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو گھن آئے گی. میں نے خود پکچرز دیکھی کسی بھی ملک کے ریسٹورانٹ کی, کہ انہوں نے پورا ریسٹورانٹ ٹوائلٹ کی شکل کا بنایا. کرسیوں پہ لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں, نیچے ٹوائلٹ کی شیپس بنی ہوئی. ایسی کیا گندگی, جو ٹوٹیاں ہیں وہ لوٹوں کی صورت کی ہیں. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. ایک دم جب وہ تصویر دیکھے تو نعوذ باللہ ایسی لگتا ہے کہ سب ٹوائلٹ پہ بیٹھے ہیں اور بغیر پردے کے بیٹھے ہوئے. شیطان بندے کو ننگا کرنا چاہتا ہے نا. آپ اتنا ریلیکس جو آپ بیٹھے ہیں, تو پھر آپ کہیں گے اتنی دیر بیٹھے ہیں چلو اب رسالہ بھی پکڑ لیں. اب فون ہی بہت تھے, پہلے رسالے تھے. حالانکہ جگہ فارغ ہونے کی, فوراً نکل آؤ. کیا ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ باتھ روم میں مرے؟ جہاں زیادہ وقت لگائیں گے وہاں مرنے کا خطرہ ہوگا. پھر دوسری بات دیکھیے کہ جب ہم اس پاؤں کے بل بیٹھتے ہیں تو ہمارا اسٹمک دبتا ہے, تو جسم سے گندگی نکلنے میں مدد ملتی ہے. آج بھی اگر آپ مسنون طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹوائلٹ میں بیٹھنے کا دیکھیں تو وہ یہی تھا. لیفٹ سائڈ پہ آپ بوجھ ڈالتے تھے, دوسرے پاؤں کو سیدھا رکھتے تھے, اور اس کی وجہ سے بہت جلدی انسان فارغ ہوتا ہے. اب آپ جس صورت میں اب ہم بیٹھتے ہیں, آپ دیکھیے کہ ہمارے اس پرائیویٹ پارٹ پر تو بوجھ ہی نہیں پڑتا, تو پھر اس سے کانسٹیپیشن ہوتی ہے, پھر اس سے ٹائم بہت لگ جاتا ہے. اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز اس میں ہوتی تھی کہ شیطان کو تو یہ پتہ ہے نا کہ وہ سنت تھی, گوروں کو نہیں بھی پتا ہوگا یا جو بھی اسٹائل دیکھے اب ہمارے اپنے ملکوں میں. اس نے چن چن کے ہر وہ چیز انسانیت کے فائدے کی, ایک لمحے کے لیے اس کو سنت بھی چھوڑ دیں. ہم جتنا مسلمان مانیں گے نا, نان مسلم بھی اگر اس طریقے پہ بیٹھیں گے تو فزیکل اس کے فائدے تو ملنے تھے نا، لیکن شیطان نے اب اتنا عام کر دیا کہ اب وہ ٹوائلٹ تو بالکل ختم ہی ہو گئی، اس پہ بھی ایک اور گندی چیز. یعنی اب یہ کہنے کی باتیں تو نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں یہ چیزیں کہ جس جگہ فارغ ہوتے ہیں آپ وہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ جا کے اپنے آپ کو دھوتے ہیں، جہاں پتہ نہیں ادھر جگہ اتنی ہے کہ نہیں، ٹوائلٹ ایسے موجود ہیں ہر جگہ. پاکستان میں تو عام ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو صاف کرنا ایک دوسری جگہ جہاں سے پانی الگ سے نکلتا ہے وہاں فارغ نہیں ہو سکتے، صرف دھوتے ہیں آپ اپنے پرائیویٹ پارٹ کو. اب آپ سوچیے ایک جگہ سے موو ہونے میں دوسرے میں چھیٹے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح ایک اور گندی چیز ہے جو معذرت کے ساتھ ہی کہوں گی کہ ہم اپنے بچوں کو 8-8, 7-7 گھنٹے پیمپرس کیے رکھتے ہیں، انہیں کا پیشاب ان کے جسم کو لگا رہتا ہے کہ نہیں رہتا، پھر آہستہ آہستہ ان کو عادت ہو جاتی ہے، پھر آپ پوٹی ٹرین کرتے ہیں تو ان کتنی مشکل پڑتی ہے آپ کو اس کے اندر. یہ ساری چیزیں جو یہ انسان کو احتیاط کرنا چاہیے کہ گندگی کم سے کم آپ کے ساتھ لگے. یہ جو بچے بہت روتے ہیں نا، ضد کرتے ہیں، وہ گندگی جسم کے اندر ہے، شیطان تنگ کر رہا ہے. ہم تو صرف اس لیے بدلتے ہیں نا کہ بو نہ آئے، یا ہم اس لیے بدل دیتے ہیں کہ بھائی باہر لیک نہ ہو جائے یا کچھ اور نہ ہو. اگر آپ اس کو اسپرچولی بھی دیکھیں نا تو پیشاب 7 بچے کے لگا ہوا ہے، گندگی بھی ایون لگی ہوئی ہے، تو شیطان اس کو زیادہ تنگ کرے گا. تو ہمیشہ وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس کے ساتھ انسان اپنے سنت طریقوں کو بھی ٹھیک رکھے اور ساتھ ہی ساتھ باقی چیزوں کو بھی لے کے جائے. پھر اور اس میں کئی طریقے ہیں پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کے، اس کو آپ خود دیکھیے، پانی کا استعمال نہ کرنا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو ٹوائلٹ اس طرح کے آج کل بنتے ہیں اس میں بعض دفعہ انسان طہارت جب کرتا ہے اس کے بعد کھڑا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تری جو ہے وہ اس سیٹ کے اوپر بھی پڑ جاتی ہے. تو بہت ساری ایسی بہرحال کباخت ہیں، پھر اسی کے توڑ بھی لوگ نکالتے ہیں، پھر سیٹ کورز ایجاد ہونے لگ گئے، پھر اس کے بعد اینٹی سیپٹک لوشنز تیار ہونے لگے. تو انسان ایک سیدھی سی بات مان لے تو پھر باقی کام خود بخود آسان ہو جاتے ہیں. دوسری چیز دیکھیے جو اس میں نمیمہ ہے، اللہ اکبر، یمشی کے لفظ سے تو بالکل وہ کہتے ہیں نا چلتا پھرتا چغل خور بندہ، ادھر اٹھے. اور قرآن میں یہ بات کس کی آئی ہے؟ حمالت الحطب، تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کی بیوی کا کام کیا تھا کہ وہ گھروں میں جا کر چگلیاں کرتی تھی. حطب وان لکڑیوں کو کہا گیا، کس چیز کی لکڑیاں؟ جھگڑوں کی لکڑیاں. یہ نہیں کہ سر پہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے پھرتی تھی، مطلب یہ کہ ادھر کی باتیں اٹھا کے اس گھر میں جا کے پھینک آتی تھی، ادھر کی باتیں ادھر لے آتی تھی. تو یہ بہت ہی برا کردار ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے. میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جس کو زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے نا اس سے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، فتنوں میں بھی وہ زیادہ آتا ہے، آزمائشوں میں آتا ہے. خاموش رہنے والے بندے کو کوئی اچھا نہ بھی کہے گا نا تو برا نہیں کہہ سکتا. بہت زیادہ سیکیور ہے وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کم بولنے کی عادت ڈال دی. اور اگر عادت نہ ہو تو ڈالنی چاہیے. ایک موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا عمر نے کہ اپنے منہ سے زبان نکال کے نا ایسے زبان پکڑ کے باہر کھینچ رہے ہیں، تو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ گھاٹی بڑی تیز ہوگی، اس کو اپنے قابو میں کر رہا ہوں، کم چلے میری زبان. اور یہ بھی دیکھیں اس کو سرسرا کہتے ہیں عربی زبان میں نا، سرسار کہتے ہیں ٹاکیٹو پرسن کو عربی میں. یعنی یہ خود پسندی کی علامت ہے، چونکہ میں بول سکتا ہوں، چونکہ میں بہت اچھی بات کر سکتا ہوں. بالکل آپ دیکھیں ٹاکیٹو پرسن از دا سیلف ریسیونگ پرسن، اس کو لگتا ہے میں بہت بولتا ہوں، بہت اچھا. اور یہ قسم کا ڈومیننٹ سٹائل بھی ہوتا ہے کہ میں دوسروں کے اوپر اپنے آپ کو تھاری کر لوں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم جتنا اپنا آپ باتیں سنائیں گے اتنی دوسروں کو ہم قائل کریں گے، حالانکہ میں دیکھے اس کا اپوزٹ ڈائریکشن ہوتا ہے. آپ کسی سے کچھ کہتے ہیں وہ اپنی بات نہیں بھی بیان کر سکتا تو آپ کو ترس ہی آنے لگ جاتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے، لیکن آپ بہت بول کے اپنی بات تو کہاں رہیں گے، آپ کا جو ایکسپریشن پڑ رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے نیگیٹو میں چلے جاتے ہیں. پھر ایک اور چیز اس حدیث سے پتہ چلتی ہے، برزخ کی زندگی. جو لوگ دنیا سے اس وقت جا چکے ہیں وہ عالم برزخ میں، تو لہٰذا ان کے ساتھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد کچھ اور چیزیں بھی ہیں لیکن ہم آگے چلتے ہیں. ما جا بفی غسل البول، یعنی پیشاب کوئی کر دے تو اس کو کیسے دھویا جائے گا، اس کے بارے میں کچھ باتیں. ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جب تبرزہ باہر نکلتے. تبرزہ کا لفظ کہاں آئے قرآن میں؟ چلیے آپ ڈھونڈ کے لائے، فلما کے بعد کوئی آیتیں ڈھونڈے، بہت شروع کے بارے میں. اذا تبرز لحاجہ، یہ بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہے، آپ لوگ ریسرچ بھی تیسے کریں گے نا، حدیثیں ڈھونڈیں قرآن میں سے یہ لفظ. لحاجتی ہی، اپنی حاجت کے لیے، یعنی جب آپ باہر نکل جاتے تھے. آتیتہ بما ان، کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے پانی لاتا تھا. فیغسل بہ، جس کے ساتھ آپ استنجا کرتے تھے. تو کیا پتہ چلا کہ جب رفع حاجت کے لیے ایک انسان جائے، صرف پیشاب ہی کرنے کیوں نہ جائے، تو اس وقت بھی اس کو پانی استعمال کرنا چاہیے. یعنی جسم سے گندگی نکلے وہ تو ہے ہی ہے, لیکن صرف پیشاب کے لیے بھی انسان کو پانی استعمال کرنا چاہیے, اور پیشاب کا دھونا بھی ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ کچھ جانوروں کا پیشاب ہوتا ہے تو اس جگہ کو بھی دھو دینا چاہیے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے نا, ان کے لیے یہ ایگزمٹ ہے کہ ان کا پیشاب اس طرح کی گندگی میں نہیں آتا جس میں کہ دوسروں کا آتا ہے. ایک ایسا واقعہ وہ اللہ کے نبی کے دور میں کہ کوئی قبیلے کے لوگ تھے تو وہ مدینہ میں آئے اور وہ بیمار تھے, تو اللہ کے نبی نے ان کو علاج میں اونٹوں کا پیشاب پینے کو کہا تھا. اس پہ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے. سورہ مائدہ میں یہ واقعہ آتا ہے جہاں آیت محاربہ آتی ہے, ڈکیتی اور قتل کے احکامات ہیں, تو کسی نے کوئسچن بھی کیا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل. لیکن آپ دیکھیے کہ آج یہ جو ہم دوائیاں کھاتے ہیں اس میں پتہ نہیں ہم کیا کچھ کھا جاتے ہیں, ہمیں نظر نہیں آتا. بعض دفعہ انزائمز ہوتے ہیں, بعض دفعہ جسم کی گندگی کے اندر سے نکلی ہوئی کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو ہم اس کو نہیں جانتے, لیکن جب پتہ لگ جائے تو پھر مشکل لگتی ہے چیز. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اگلی روایت ہے, ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم و الناس العربی حتی فرغ من بولہ فی المسجد. بہت خوبصورت حدیث ہے جس سے واقعی ہم دین داروں کا اپنا مزاج درست کرنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی. ترک النبی, چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و الناس اور لوگوں نے العربی اس عربی کو, یہاں تک حتی یہاں تک کہ فرغ وہ فارغ ہو گیا, من بولہ اپنے پیشاب سے, فی المسجد مسجد میں. یعنی ایک واقعے کا تذکرہ ہے, آئیے دیکھتے ہیں میرے ساتھ پڑھی, کیونکہ یہ حدیث آپ کو بہت یاد رہنی چاہیے اور اس سے دین کا مزاج بھی سمجھ آتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قام عربی فبال فی المسجد فتناول الناس فقال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوه وحریقو على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء فإنما بوستم ميسرين ولم تبعثوا مؤسرين. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قام عربی, یوں کھڑا ہوا ایک عربی, عربی سے مراد ہے بدو, کم عقل جاہل. اسی کو اب آج آپ بچے پہ لے سکتے ہیں, اسی کو کسی ان پڑھ شخص کے اوپر قیاس کر سکتے ہیں. مسجد نبوی میں آیا, فی المسجد ہی مسجد میں, فتح نا ولہن ناسو, تو لوگوں نے اس کو پکڑنا چاہا. فتح نا ولہ کا لفظ کہاں ہوگا, کہاں پڑھا قرآن میں؟ لن تنال البر جی, تنالو کا لفظ ہے, یہ وہی لفظ ہے, پا لینا. فتناو لہن ناسو, پس پانا چاہا, پکڑنا چاہا اس کو لوگوں نے. فقال لہم النبی, پس فرمایا ان کے لیے نبی نے, دعوہ, چھوڑ دو اس کو. اب دیکھیں لفظ اگر آپ نہ پڑھے, دعوہ میں کیا چھوڑ دو, دا, اور اگر آپ اس کو واو کو پڑھیں گے تو دعوت والا لفظ بھی اس میں, دا اللہ. تو اس لیے عربی زبان کے اعراب بڑے اہم ہوتے ہیں. دعوہ, چھوڑ دو اس کو, وہ حریقو, اور ڈال دو, علی بولی ہی اس کے پیشاب پر, سجلن ایک ڈول, مم مائن پانی کا, او زنوبن یا پھر کوئی ایک اور برتن, مم مائن پانی کا. فانما بے شک بھیجے گئے ہو تم, میسرینا آسانی پیدا کرنے کے لیے, ولم اور نہیں, تو باسو تم بھیجے گئے, مؤثرین عسر کے لیے. جی میسرین اور مؤثرین کہاں آیا قرآن میں, کس شکل میں؟ جی آپ فانما العسر یسر, شاباش. تو گویا کہ کہا کہ تم لوگوں پر مشکل پیدا کرنے نہیں بلکہ آسانی کے لیے بھیجے گئے ہو. اب آپ دیکھیے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ شخص فارغ ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو بلایا اور اس کی بعد میں تذکیر کی, اس کو نصیحت کی کہ دیکھو مسجدیں اللہ کے نام پہ ہوتی ہیں, ان کو صاف رکھو, اس میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ کے نبی کے اس انداز سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ مسلمان ہو گیا. اب آپ اور میں ذرا اس کو اپنے اوپر لیں, ادھر ہی کی بات کر لیں, اور تو چھوڑیں, مسجد تو دور کی بات ہے. کوئی کلاس روم میں کسی کا بچہ آئے اور پیشاب کر دے, کوئی بڑا شخص آ جائے تو کر دے, اور آپ دیکھیں کہ اتنا یہ خوبصورت واقعہ, اس پہ اتنی اچھی بات ہو جاتی ہے دین کے نام پر کہ نبی کے اندر تحمل تھا. آپ نے صحابہ کو بھی سکھایا, اگر پیشاب کرتے ہوئے اگر اس کو مارتے تو کیا ہوتا؟ نہیں, وہ پورے مسجد میں بھاگتا, وہی گندگی جو ایک جگہ پہ تھی وہ ساری مسجد میں بھر جاتی. بعض دفعہ ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ تھوڑی سی چیز کو صحیح کرنے کے لیے بہت ساری چیز خراب کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر دوسری بات, یہاں سے آپ کو ایک اور اندازہ نہیں, وہ کہہ رہے کتنے بددو تھے, دوسرے کے سامنے پیشاب کر دیتے تھے. जाहल थे, आपको बच्चा तो नहीं था, बड़ा ही थे, और दूसरों के सामने पेशाब कर रहा है और मस्जिद के अंदर खड़ा होकर कर रहा है। तो जट और गंवार किस्म के लोग थे ना, और हया खत्म होती तो पढ़े लिखे लोगों को भी दूसरों के सामने फारिग होने में कोई शर्म नहीं आती। आज स्कूल्स में देख लीजिए, और बड़े बड़े स्कूल जो हैं हाई स्कूल हैं, तो उसमें अमूमन जो लड़कों के सेक्शन होते हैं उसके बीच में कोई पर्दा नहीं होता, तो ये बेहया होने की भी एक अलामत है। फिर दूसरी बात है कि अगर वो डर जाता और पेशाब रोक लेता तो उसको कई किस्म की बीमारियां लाक हो सकती थी। और तीसरी बात यह है कि उसके ऊपर इस्लाम का इंप्रेशन बैड होता, काम तो वो गलत कर रहा था। मुसलमान मारते तो अखबार में खबर क्या आ जानी थी, मुसलमानों ने उसको थ्रेट किया और इनको जेल में भेज दो। अपना काम किसी को नहीं याद रहता कि गंदगी हमने फैलाई थी, ये उसके ऊपर ही एक्ट हुए थे। एक और बात इसमें कि मस्जिद की बहरहाल एक हुरमत होती है। बाज दफा आप देखिए लोग मस्जिदों के नाम पे झगड़, मस्जिदों को वजह बनाकर बाज दफा हक का काम भी किया होता है, लेकिन बाज दफा उसके अंदर पाबंदियां पूरी नहीं की जाती, उसके अंदर लिमिटेशंस होती हैं, उसको फलांग लिया जाता है। कभी भी मस्जिद का जहां नाम आ जाए ना, तो वहां अपने आप को रिलैक्स फील ना कराया करें। अल्लाह करे आप लोग भी मस्जिदों में जाएं, नमाज पढ़ें, जुम्मे की नमाज में जाएं, तो वहां जाकर इतने अच्छे तरीके से आप पोज करें कि गोया कि आप किसी बहुत बड़े के दरबार में आए हुए हैं। लेकिन मस्जिदों की बातें, मस्जिदों में फितने झगड़े, उसके बारे में, उसके खिलाफ उसकी बातें, इन सब से अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद देखिए कि आपने बाद में उस पर पानी डाल दिया, यहां से क्या पता चलता है कि सिर्फ पानी डालने से भी गंदगी दूर हो गई। अब सवाल पैदा होता है कि ये कैसे हो गया, इसलिए कि मिट्टी थी वहां। मिट्टी वाली मस्जिद हो तो सिर्फ पानी डालना भी काफी हो जाएगा, ठीक है, और अगर आज कारपेट पे कोई डाल दे, या अगर कोई आज की बहुत साफ सुथरी मस्जिद में ऐसा कोई काम कर दे, तो क्या होगा, देखा जाएगा कि किस तरीके से गंदगी दूर हो सकती है, ठीक है। और ये कितना असूल है, इसको तो आप याद कर लें, फाइन नमा बोइस तो मुयसरीन। अब लोगों के लिए चूंकि आसानी पैदा करने वाले हैं, तो फिर हम फिर नमाजें भी माफ करवा देते हैं, फिर लोगों के लिए सूद भी हलाल कर दें। आज इस खुलिए को लोगों ने बुनियाद बनाकर किस तरह से दीन का खुलिया बिगाड़ दिया। लोग कहते हैं नमाज नहीं पढ़ो, दीन आसानी का नाम है। उनको ये पता ही नहीं कि नमाज पढ़ना मुश्किल नहीं है, मुश्किलों से निकालने वाला काम है। तो बहरहाल ये कि बिला वजह लोगों को सताना नहीं चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए। इसी से रेलिवेंट बात है, इसलिए अगली हदीस भी साथ ही पढ़ के फिर इस पर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। बाप क्या है, बाप बौलु सिबियान, बच्चों का पेशाब। ये है असल में हमारा इशू, कि जो बच्चों वाली माएँ हैं उनके लिए इसमें इंशाल्लाह गाइडलाइन होगी। आप साथ ही पढ़ लीजिए मेरे, अन उम्म कैसिन बिन्त महसन रदियल्लाहु अन्हा अन्नहा अतत बिइब्नि लहा सगीरिन लम याकुल तामा إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدا بماء فنضجه वलम यगसिल हो। अल्लाह अकबर, हमारे साथ ऐसा हो तो हम तो पता नहीं क्या कर दें। बच्चे ने अल्लाह के नबी की गोद में पेशाब कर दिया, सुभान अल्लाह। उम्मे कैस बिन्त महसन कहती हैं रजी अल्लाह अन्हा कि अल्लाह के नबी के पास अपना छोटा बच्चा लेकर आई, जो भी खाना भी नहीं खाता था, रसूलुल्लाह ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसने आपके कपड़ों पर पेशाब कर दिया। आपने पानी मंगवा कर इस पर छिड़क दिया, लेकिन इसे धोया नहीं। सुभान अल्लाह, कितना आला अखलाक था। आज कोई दीनदार बंदा किसी का बच्चा उठा के फिरता है मस्जिद में, दूध के सिवा कुछ नहीं था, तो हो सकता है 4-5 माह का ही होगा ना। इतने छोटे बच्चों को भी लेकर मस्जिदों में औरतें आती थी, फिर अल्लाह के नबी उनसे मोहब्बत का इजहार करते थे, बच्चों को उठाते थे, ये भी एक अमल की बात दिखी है। फिर उसके बाद पता चला कि सिर्फ पानी डाल के छिड़का, ऐसे ही जैसे वो डाल के ना छींटा, आज भी यही हुक्म है। तो जब तक बच्चा खाना नहीं खा रहा होता, तो उस वक्त सिर्फ उसके पर अगर पानी डाल दिया जाए तो इंशाल्लाह ताला वो ताहिर है। लड़की का पेशाब जब वो फर्क होता है इससे, उसमें थिकनेस होती है, तो लिहाजा अगर बच्ची का पेशाब है फिर उसको पूरा धो के वॉश कर दे, उसका सारा असर निकल जाए। लेकिन दूध पीने हुए बच्चे का, लड़के का पेशाब चूंकि पतला भी होता है, तो उसके ऊपर सिर्फ पानी डालना काफी है। वैसे भी आप देखिए अज़ा का फर्क है, बच्चे का पेशाब धोना जो है वो मुश्किल होगा, उसमें छींटे पड़ने का डर होता है, ज्यादा फैल जाता है, जबकि लड़की का पेशाब एक ही जगह पे, तो उसको धोना आसान हो जाएगा। और आजकल पैंपर्स ने सारे मसले हल कर दिए हैं वैसे ही पेशाब के। तो यहाँ पे रुकेंगे इंशाल्लाह इस सेशन के लिए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.